مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں.
یہ رکھ دیں، دیکھ لیا میں. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز بہت ہی کم ہے، تھوڑی بڑھا دیں آواز. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قرآن مجید کی ایک دو آیتیں پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی بیان کے لیے بیٹھتا ہوں آج کل کے حالات میں، تو ملک کے موجودہ حالت، مسلمانوں کی تنزلی، تباہی، بربادی، بے اعتدالیاں، انہی چیزوں کی طرف توجہ جاتی ہے اور خیال ہوتا ہے کہ اسی بارے میں ہی بیان کرتا رہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیوں تباہ ہو رہے ہیں، کیوں برباد ہو رہے ہیں. ایک وہ دور تھا جب مسلمانوں کا عروج تھا، ہم نے دنیا کو سکھایا تھا رہنے کا سلیقہ. دنیا ہم سے پوچھتی تھی، لیکن جب سے ہماری خلافتیں ختم ہوئیں، تباہیاں شروع ہوئیں، اس وقت سے ہم مسلسل تنزل کی طرف ہی جائے چلے جا رہے ہیں. اور اس ذلت سے نکلنے کے لیے جو اسباب اختیار کر رہے ہیں، وہ اسباب مزید ذلت میں ہمیں ڈال رہے ہیں. جو اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں، وہ اسباب ہمیں ذلت سے نکالنے کے بجائے مزید ذلت میں، بولو بھائی، ڈال رہے ہیں. کیسے نکلیں گے ان ذلت والے اسباب سے؟ اس کا ایک ہی حل ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن جو حل بیان کرتا ہے، ہر آدمی اس کو ڈیفائن اپنے طریقے سے کرتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. اس کو میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا پیچیدہ بحث لے کے بیٹھ گئے ہیں آج آپ مفتی صاحب. مثال کے طور پر ہر آدمی اپنی ٹھڑک جو ہے نا، اپنی ٹھڑک جو اس کو، جس کے خلاف بغض نکالنا ہوتا ہے، وہ اگر مذہبی ہوگا تو کہاں سے کرے گا؟ وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کرے گا. ہر فرقہ نیا فرقہ بنانے سے پہلے لیبل کس کا لگائے گا؟ بولو نا، قرآن کا، حدیث کا. قرآن تو فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے تھا، لیکن فرقہ واریت پھیلائی کس سے جا رہی ہے؟ قرآن و سنت سے. جتنے نئے نئے فرقے آ رہے ہیں، لیبل سب کا قرآن حدیث، قرآن حدیث، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے. جو موجودہ سیاسی حالات ہیں، ملکی تنزلی، اسلام کا تنزل، اس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے. لیکن جو مسائل بگاڑ رہے ہیں، وہ بھی حوالہ کہاں سے دیتے ہیں؟ بولو نا یار کیا ہو گیا بھائی، قرآن ہی سے پیش کریں گے حل آپ کے سامنے اور بیڑا غرق کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں کیا کر دیں گے؟ بیڑا غرق. مسئلہ قرآن کا نہیں ہے، مسئلہ قرآن کی فہم کا ہے. قرآن کو سمجھا کس کھوپڑی کے ساتھ جا رہا ہے؟ جب آدمی کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی، معذرت کے ساتھ آپ کے اتنے خوبصورت دماغ کو میں تعبیر کس سے کر رہا ہوں؟ کھوپڑی سے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا. قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو، سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. لیکن ہر آدمی آپ کو تباہ کرنے کے لیے بھی حوالے کس کے پیش کرے گا؟ قرآن کی آیتوں کے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے اگر تم متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے میدان جنگ میں، جہاد کے میدان میں تمہاری مدد کس شرط کے ساتھ ہوگی؟ اگر تمہارے اندر تقوی ہے. آپ نے اس آیت کو پڑھا، آپ نے اس آیت کو سنا، آپ نے کہا میدان جنگ میں اترنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت؟ بولو نا یار، بولو بھائی، خدا کا واسطہ نہیں ہے. میزائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے ان کنتم مومنین، اگر تمہارا ایمان اللہ پہ مضبوط ہے. آپ نے اس آیت کو پڑھا، لوگوں کے ایمان کو مضبوط کیا، 4 مہینے بھی لگوا دیے، 40-40 دن روزے رکھوا دیے، چلے کروا دیے ان کے صبح شام کی تسبیحات، اللہ پہ اعتماد اور توکل کے ساتھ فوج کو میدان میں اتارا اور بیڑا غرق تو آپ لوگ کر لو نا یار، یہاں تک میں نے بیڑا غرق کر لیا، غرق کا لفظ آ لو بول لو، اور فوج کا بیڑا کیا ہو جائے گا؟ غرق. اب آپ کہہ رہے ہو یار یہ اب دینداروں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ خوب سمجھو. پہلا تو یہ کہ آیت کا استعمال کیا ہوا ہے، بولو نا، صحیح استعمال ہوا ہے؟ بھئی غلط استعمال کیا آیت کو، یہ مطلب نہیں ہے آیت کا. اتنا بھی ہوتا نا کافی تھا. آج جو ہم دیندار لوگ، میں بھی شاید شامل ہوں گا اس میں، اوور آل ایک ہم لوگوں میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہمارے ساتھ، جو دیندار کہلاتے ہیں، اتنا بھی ہوتا نا کافی تھا کہ قرآن کی آیت کا غلط استعمال ہوا، فوج کو میدان میں اتارا اور بغیر اسلحہ کے، بغیر ٹریننگ کے مروا دیا، بیڑا غرق ہو گیا. چلو بھائی، ندامت ہو گئی، یار ہم سے کہیں غلطی ہوئی ہے قرآن کو سمجھنے میں. نا 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 نا، اس شکست کو نام کیا دیا جائے گا؟ فتح عظیم کا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ شکست ہو گئی، برباد ہو گئے. عقل مند لوگ کہہ رہے ہیں یار کہیں ہم سے فالٹ ہوا ہے قرآن کو سمجھنے میں، شکست ہو گئی ہے، مر گئے، بھاگ گئے. کہہ رہے ہیں شکست کہاں ہوئی ہے؟ اتنے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ مل گیا، اللہ نیک لوگوں کو شہادت دیا کرتا ہے، اور آزمائشیں آئیں، ملک کے حالات کا بیڑا غرق ہو گیا، یہ تو کامیاب ہونے کی علامت ہے. یہ اگلا اسٹیپ ہے جو کون کر رہا ہے؟ یہ بھی نیک لوگ کر رہے ہیں جو کیا کہلاتے ہیں؟ نیک. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ. اپنی غلطیوں پہ لیبل قرآن و سنت کا، اور اس سے بڑا جرم یہ کہ جب اس کی سزا ملتی ہے، اس سزا اور عذاب اور شکست پہ لیبل کس کا؟ فتح اور کامیابی کا. یہ پوری قوم کی بدحالی، الا ماشاءاللہ عقل مند لوگوں کے علاوہ، پوری قوم من حیث القوم اس ٹریک پر چل رہی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، کوئی عقل مند جو اس آیت کی یہ تفسیر کرے کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم متقی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مفہوم یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے ٹریننگ کی، تیاری کی، بم کی، میزائل کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن کو غلط بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ 100% غلط بیان کر رہا ہے. صحیح بیان کیا ہوگا؟ صحیح بیان یہ ہوگا کہ بھائی ایمان میں اور تقوی میں جیسے گناہوں سے بچنا لازم ہے، ایسے ہی کامیابی کے وہ اسباب جو اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں وہ اسباب اختیار کرنا اسی تقوی میں داخل ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو آپ جس کو اپنی حالت کے، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اللہ نے دار الاسباب ہے یہ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مفکر گزرے اس امت کے، بہت بڑے مفکر. میں بہت حیران ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا. 13 سال کیا کیا ہے؟ صبر صبر صبر، ایسے ہی ہے نا. آپ لوگ تھوڑا جوش سے سنیں گے نا تو مجھے ذرا بولنے میں مزہ آئے گا. صبر کیا نا، 13 سال تک مارے کھائیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پہ لٹایا گیا. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کا مالک ان کو گرم کوئلوں پہ لٹاتا تھا، ان کی پیپ اور خون سے وہ کوئلے بجھتے تھے، کھڈے پڑ گئے تھے کمر کے اندر. حضرت خباب ابن ارت نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ کس قدر مشکلات میں ہیں ہم. آپ نے فرمایا اللہ عنقریب مدد کرے گا، اور ایسی مدد آئے گی صنعاء سے حضر موت تک ایک عورت زیورات سے آراستہ ہو کر چلے گی، اسے کسی ڈاکو کا خوف نہیں ہوگا، ایسی مدد آئے گی. ولکنکم تستعجلون، لیکن تم جلدی کر رہے ہو، مدد آنے میں ٹائم لگے گا. میں حیران ہوتا تھا بھائی جب یہ کچھ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم کیوں نہیں دیا کہ جا کے ان کے مالک کو پکڑو اور طبیعت سے دھو ڈالو اس کو. ہمیں کوئی ہمارا ملازم یا خادم آ کے بتائے میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کو صبر اور صبر کا مشورہ دیں گے یا ہم جا کے انتقام لیں گے؟ بولو نا بھائی، انتقام لیں گے. بھائی جاؤ یار، ایسی کی تیسی، میں آ رہا ہوں اپنا قبیلہ لے کے. اتنا بھی نہیں ہوتا بھائی، یہ بہت ہو گیا یار. ٹھیک ہے، 2 تھپڑ کسی نے لگا دیا، یہ کر چلتا ہے، یہ کیا کر دیا؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو صبر. 13 سال تک صبر صبر صبر، یہاں تک کہ جب آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ آپ ہی کو قتل کر دیا جائے گا، تو بھائی نبی کو تو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے تھا کہ مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا. آپ ہجرت کیوں کر رہے ہیں مدینہ کی طرف؟ حضرت ابو بکر کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. اچھا چلو اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی، تو بھائی ہجرت کے لیے جو مدینہ کا راستہ ہے وہ سیدھا اختیار کیا جائے. لمبا چکر کاٹ کے کیوں جا رہے ہیں کہ دشمن کو یہ لگے کہ اس طرف جا رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ اس طرف جا رہے ہیں؟ کتنی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں نا اپنی جان کو بچانے کی. بھیر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 10 سال کے بعد جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا ہے. میں حیران ہوتا تھا کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے. ہم سنتے تھے بھائی اصل میں صحابہ کا ایمان بنایا جا رہا تھا، ان کی ٹریننگ کی جا رہی تھی، لڑائی سے پہلے ان کو تیار کیا جا رہا تھا، ایمان بنایا جا رہا تھا. ہم سوچتے تھے یار صحابہ تو جس دن ایمان لاتے تھے اسی وقت ان کے ایمان کا لیول بہت اونچا، حضرت خباب ابن ارت ان کا ایمان کا کتنا اونچا لیول ہوگا کہ گرم کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے مگر ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، حضرت بلال کا کتنا اونچا ایمان ہوگا کہ گرم ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں مگر اس وقت بھی احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں، ایسی کریم ایسی جماعت دنیا میں کسی کو مل سکتی ہے؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال صبر کے علاوہ کوئی اور تلقین نہیں کر رہے. میں بڑا حیران ہوتا تھا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک ملفوظ نے یہ غدہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا. فرمایا طاقت نہیں تھی لڑنے کی. اس کا جواب کیا دیا انہوں نے؟ بولو بھائی، طاقت نہیں. جب نہیں تھی تو صبر کیا، جب آ گئی تو لڑ لیے. دور دور چار کی طرح مسئلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آج دین کو اتنا پیچیدہ بنایا ہوا ہے، اتنا مشکل بنایا ہوا ہے. اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی اسلام کہتا ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ کر لو. اسلام وہی کہتا ہے جو گورا کہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ امریکہ پالیسیاں بناتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بناتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ پاکستان میں آیا، اس کا خیال گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی تھوڑے سے لوگ ہیں ہم قبضہ کر لیں گے. آ کے اس نے جب 20 سال گھاس کھائی تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی بھائی یہاں سے پتلی گلی سے نکل لو، جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے آپ یہ سمجھی پتلی گلی سے نکل لیا. مسلمان گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بولو نہیں چلتا، کسی کام میں نہیں چل رہا یار. ایک کام ایسا ہو جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چل رہا ہو. ہر کام خوابوں پہ، بشارتوں پہ، بزرگوں کے ارشادات پہ، حضرت جی نے فرمایا تو کچھ نہ کچھ ہوگا. حضرت جی کی سٹیٹمنٹ تھی، حضرت دامت برکاتہ تم نے فرما دیا. میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے، حضرت جی سے پوچھ رہا ہے. سیاست کا شعبہ ہے، مولانا صاحب سے پوچھ رہا ہے. بیوروکریسی کے معاملات ہیں، پوچھ کس سے رہا ہے؟ وکیل سے پوچھ رہا ہے. عدالت کی باتیں بیوروکریٹ سے پوچھ رہا ہے. قانون کی باتیں قانون دان سے پوچھنے کے بجائے مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہے. فتویٰ لے رہا ہے ڈاکٹر سے طلاق کا، انجینئر سے. وہ کہتے ہیں نا بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. مہتاب رائے جو ہے نا، مہتاب رائے ایک شاعر گزرا ہے، کہہ رہے میرے نام میں مہ کو الٹو تو ہم کو الٹو تو مہ بنتا ہے، بات کو الٹو تو تاپ بنتی ہے، یار کو الٹو تو رائے. کہہ رہے میرا نام ایسا ہے کہ ہم بھی اس میں الٹے، بات بھی الٹی، اور یار بھی جو دوست ہے وہ بھی کیا ہے، الٹا کر کے ہمارا نام وجود میں آتا ہے. تو کام بنے گا کیسے جب ساری چیزیں ہی الٹی ہیں؟ تو مسلمان اس وقت ترقی کے علاوہ میرے بھائی دنیا کا ہر کام کر لے، سمجھنے قرآن خوانیاں کروا لے، وہ افطار پارٹیاں کر لے، وہ حج بھی کر لے، وہ عمرے بھی کر لے، وہ کچھ بھی کر لے، لیکن جب تک یہ روش مسلمان کی رہے گی وہ دنیا کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینا تو دور کی بات. جتنی عزت ابھی ٹوٹی پھوٹی دو چار چیتھڑے لگے ہوئے ہیں نا ہمارے، وہ ایک چور کو جب پکڑتے ہیں نا اس کو کوٹتے ہیں تو دو چار اس کے وہ چڈی بنیان رہ جاتا ہے. ہمارے محلے میں تھوڑے دن پہلے کسی نے چور کو پکڑا، چور تھا ڈاکو نہیں تھا، ڈاکو ہوتا تو میں ترس نہیں کھاتا اس کے اوپر. اب چور کو جب پکڑا وہ کہیں انڈیکیٹر وغیرہ چرسی ہوتے ہیں نا چورا رہا تھا، لڑکوں نے اتنا مارا میں نے جا کے چھڑوایا اس کو. میں نے کہا یار یہ کوئی اسلحہ تو نہیں نکلا نا اس کی جیب سے، بس کافی ہے اتنا، کافی ہے اتنا مار دیا. میں اس کو چھڑوا کے گیا پھر پکڑ لیا، پھر اتنا مارا، پھر اتنا، مجھے ڈر تھا مرنے جائے کہیں. پھر میں آیا اس کو میں نے چھڑوایا، تو جب آخری دفعہ میں نے چھڑوایا نا تو اس کی چڈی مڈی پھٹ چکی تھی، شلوار تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی، شکر ہے انڈر ویئر پہنا ہوا تھا اس نے، اور دو چار چیتھڑے رہ گئے تھے اس کی جو شرٹ تھی نا، پینٹ اور شرٹ پہنی ہوئی تھی، وہ پینٹ بھی غائب اور شرٹ کے دو چار چیتھڑے رہ گئے تھے اس کے. اس کو میں نے کہا آپ چھڑا کے، میں نے اس کو بائک پہ بٹھا کے دھکا دیا، میں نے کہا بھاگ جا مرنا، یہ لڑکے تو آپ کو پتا ہے. پھر میں نے ان کو سمجھایا اللہ کے بندو ڈاکو میں اور چور میں فرق کیا کرو. ڈاکو کو تو ٹھیک ہے جو مرضی کرو اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری پہ، لیکن چور کو جب اتنے چترول لگ گئے تو کافی ہے کہ مارنا تھوڑی ہے جان سے اس کو. تو وہ جو ہولیا ہے نا جو دو چار اسٹیکر اس کے اوپر باقی رہ گئے تھے, تو آج مسلمان کی جو من حیث القوم عزت ہے نا عزت وہ اتنی رہ گئی ہے, دو چار ٹکڑے باقی رہ گئے. اب اس میں مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے, ہر محاذ پہ ناکام, ہر محاذ پہ. آپ کو یاد ہے علماء کا قتل ہونا شروع ہوا پاکستان میں, ایک شہید ہوا, عقل ہم سب کو آ جانی چاہیے تھی, سیکیورٹی کا مضبوط انتظام ہوتا, آئی عقل بولو. دوسرے روزانہ ہم خبریں سن رہے تھے, آج فلاں کا شہادت, کل فلاں 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 فلاں, اور بیانات کیا آ رہے ہیں, اہل حق ہونے کی علامت ہے, ایک مکتبہ فکر ہے جس کے علماء لائن سے شہید ہو رہے ہیں. یہ اس مکتبہ فکر کے برحق ہونے کی علامت ہے کہ باطل کے تیروں کے سارے رخ کس طرف ہیں, اسی مکتبہ فکر کی طرف ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ نہ کٹے ہیں نہ جھکے ہیں, نہ دبے ہیں نہ جھکے ہیں. کٹے تو الحمدللہ دبا کے ہیں نا, کٹتے جا رہے ہیں, شہید ہوتے جا رہے ہیں, شہید ہوتے جا رہے ہیں, شہید ہوتے جا رہے ہیں. کووڈ 19 میں کیا ہوا تھا, جب کرونا آیا تھا نا, جب کرونا کی وبا پھیلی ہے, کیسے تبصروں میں ٹائم ویسٹ ہوا ہے, کوئی اسرائیل کی سازش, کوئی یہودی کی سازش, کوئی فلانا, کوئی کہہ رہا ہے سعودی حکومت حج بند کرنا چاہتی ہے, اتنا پروپیگنڈا منفی. میں اس وقت دبئی ایئرپورٹ پہ تھا جب کووڈ 19 کرونا پھیلا ہے نا دنیا میں, میں آسٹریلیا سے آ رہا تھا کراچی, دبئی کی کنیکٹڈ فلائٹ تھی, دبئی میں اترا, میں نے دیکھا دبئی میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں, آخری بندہ شاید میں تھا, پورا ایئرپورٹ بند, اور دبئی میں جو جہازوں کی کمپنیاں تھیں ان کا بیڑا غرق, کروڑوں اربوں روپے ڈوب گئے ان کے, برباد ہو گئے. اور آپ کے یونیورسٹی کے کراچی کے بہت بڑے پروفیسر, نام لوں گا آپ حیران ہو جائیں گے, جو ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں, جن کا کام ہی کیا ہے تحقیق, اتنی بڑی ان کی داڑھی, تہجد گزار بھی ہوں گے انشاءاللہ, نام لینا رہ گیا وہ نہیں لوں گا میں, وہ پھر غصہ کریں گے یار ہمارے, ہم اس طرح بےزتی کر رہے ہیں ہماری. آپ کے ریسرچ سینٹر کے ایک اسکالر ہیں, مذہبی بھی ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی ہے, ان کا پورا بیان آیا واٹس ایپ پہ شیئر ہوا کہ صرف مسجدیں بند کیوں ہو رہی ہیں, بند کرو تو سینما گھروں کو بند کرو, بند کرو, یہ یہودیوں کی سازش ہے اور صرف مسجدوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو میں نے کہا یہاں تو پورا دبئی کا ایئرپورٹ بند ہے اور مسجدیں کیا ہیں, فی الحال کھلی ہوئی ہیں, مسجدیں فی الحال کھلی ہوئی ہیں, ایئرپورٹ کیا ہیں. آپ بتاؤ جب کسی داڑھی والے کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ریسرچ سینٹر میں ہو, جب لبرل لوگ یہ تحقیق پڑھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, بولو نا بھائی کیا ہو گیا, یہ مذہب کو غلط جگہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا, بالکل گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف. آپ یونیورسٹی کے, میں یونیورسٹی کا نام بھی نہیں بتا رہا کون سی یونیورسٹی, سمجھ جائیں گے, آپ ایک بہت بڑی ملک کی یونیورسٹی کے چانسلر ہو, آپ ریسرچ سینٹر میں بیٹھتے ہو, آپ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت اور آپ کے اسٹیٹمنٹ اور آپ کے بیان کو ملکی سطح پہ دیکھا جاتا ہے, اور آپ یہ تحقیق کر رہے ہو, آپ یہ لوگوں میں رپورٹ پیش کر رہے ہو کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے جس کا مقصد حرم کو حاجیوں سے روکنا اور مسجدوں کو بند کرنا, یہ سینما گھر کیوں نہیں بند کر رہے اور یہ ایئرپورٹ کیوں نہیں بند کر رہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں ایئرپورٹوں پہ سارے ایئرپورٹ کیا ہیں. سب سے پہلے تو آسٹریلیا کے ایئرپورٹ بند ہوا, انہوں نے کہا نکل لے بھائی یہاں سے, ہم تو بھاگے وہاں سے اس لیے کہ ایئرپورٹ بند نہ ہو جائے, اور بیانات میرے آسٹریلیا میں ہو رہے تھے کووڈ کے باوجود, آسٹریلیا گورنمنٹ نے بھی مذہبی جلسوں پہ بعد میں پابندی لگائی ہے, ایئرپورٹ پہلے بند کیے, لیکن دیندار لوگوں کا تبصرہ آپ دیکھیں, نیگیٹیوٹی دیکھیں کس طرح پھیلائی جا رہی تھی. وہی بات ہے ہمارے ہاں دنیا پرست آدمی جو مرضی بول دے وہ اسلام دشمن ہے, دیندار داڑھی رکھ کے جو مرضی تبصرہ کر دے اس کے تبصرے کو حب الوطنی اور عشق رسول کی علامت سمجھا جاتا ہے. اسلام کا اصول سب کے بارے میں ایک ہی ہے کہ کون تحقیق کر کے بات کر رہا ہے اور کون بلا تحقیق بات کر رہا ہے, کون تحقیق کے اہل سے پوچھ کے بات کر رہا ہے اور کون ان لوگوں کا تبصرہ نقل کر رہا ہے جو تحقیق کے اہل بولو نا نہیں ہے. کتنا خون پیا تھا لوگوں نے اس وقت ہمیں یاد ہے بھئی یہ سازش ہے, یہ یوں ہے, یہ ڈرامہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. تو ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جو بڑے بڑے دیندار تھے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ایک وبا ہے, اس کے بڑے دنیا پہ تباہی پھیلنے والی ہے, ملکوں کی معیشت ڈاؤن ہوگی. کوئی کہہ رہے چائنا نے پھیلایا, کوئی کہہ رہا ہے امریکہ, پہلے کہہ رہے تھے امریکہ کی سازش, پھر امریکہ متاثر ہونا شروع ہوا تو وہ اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی. تو ایک عجیب تباہی, یہ سب کو پتا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میرا مقصد ابھی کورونا ورونا کی بحثیں نہیں ہے, میرا مقصد یہ کہ ہمارے ہاں یہ ایک کامن بیماری ہے کہ تحقیق گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے بغیر, تحقیق کیے بغیر تبصرہ کر کے کسی کے اوپر بھی بلی ڈال دینا کہ یہ اس کا کام ہے, یہ اس کا کام. اس کے بالکل یہ نجی سطح پہ بھی ہو رہا ہے اور یہ ملکی سطح پہ بھی ہو رہا ہے. نجی سطح پہ ساس بہوؤں میں چل رہا ہے, بہو کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو اپنی حرکتیں دیکھ, تو پراٹھے کھا رہی ہے صبح روزانہ, واکنگ کرتی نہیں ہے, تو سارا دن کم بخت 12 بجے تک پڑی رہتی ہے, تو تیرے پیٹ میں بھی درد ہوگا, تیرا دماغ بھی خراب ہوگا. زیادہ جب طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو جٹھانی نے کچھ, یہ رپورٹ ہے. تحقیق کیا ہے, جٹھانی نے جادو, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کمبخت نے جادو کیا ہے, ساس نے کچھ کیا ہے, پڑوسن نے کچھ کیا ہے. آج ہی کی بات ہے, خاتون کہنے لگی میرے اوپر مجھ پہ کچھ ہوا ہوا ہے. میں اس خاتون کو جانتا تھا, تو ہمارے کوئی ریلیٹیو میں تھی. میں نے کہا کہ آپ کا جو لائف اسٹائل ہے نا, اس کے لیے کسی کو کچھ کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. یہ تو اب تک کچھ ہوا نہیں, لگتا ہے کسی نے کچھ بندش لگائی بھی ہے, جنات کو روکا ہوا ہے, کوئی حسار وسار کیا ہوا ہے, جو اب تک کچھ ہو نہیں رہا, ورنہ اس لائف اسٹائل میں اب تک بہت کچھ ہو جانا چاہیے. نجی سطح پہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے, حقائق کو نہیں دیکھتے, ملکی سطح پہ بھی نہیں دیکھتے, بین الاقوامی سطح پہ بھی نہیں دیکھتے. جس آدمی کو جہاں پھینکنے کا موقع مل رہا ہے وہ وہاں پھینکنے کا کام بولو کر رہا ہے. آج کل تو سیاسی تبصرے بہت چل رہے ہیں, میں تو نہیں کرتا, میں تو نیوٹرل بن کے, ایک گھننا بن کے زندگی گزار رہا ہوں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کسی ایک کی حمایت کی دوسرا معاف نہیں کرے گا آپ کو. وہ تو ایسی کی وہ تو دار اسلام سے نکال دے گا, ادھر جھکے یا ادھر جھکے, چپ کر کے آرام سے اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارو بھائی. اور ہمارے تبصرے کرنے سے کون سا کوئی انقلاب آ جائے گا؟ ہم اصولی بات کرتے رہتے ہیں, اصولی ضابطے کی بات. کچھ دن پہلے کسی نے ایک سیاسی لیڈر کے بارے میں صحافیوں کا بیان بھیجا مجھے کہ دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا ہے. میں نے کہا یہ تو کہہ رہا ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئی بات سمجھ, آپ صحافیوں کے تبصرے بھیج رہے ہو کسی سیاسی لیڈر کو دو نمبر ثابت کرنے کے لیے, اور دلیل میں اس صحافی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ صحافی کہہ رہا ہے. میں نے کہا یہ صحافی تو کہہ رہا ہے کہ یہ سیاسی لیڈر کرپٹ ہے, لیکن اور کوئی دوسرا صحافی کب کہہ رہا ہے کہ یہ جو صحافی کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ آئی بات سمجھ میں. اس صحافی کے درست ہونے کے لیے کسی اور صحافی کا حوالہ دو, پھر اس کے صحیح ہونے کے لیے یہ کون سا دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ صحافی 99% تو پیڈ ہوتے ہیں. خود صحافی کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے 6 مہینے اس کے تبصرے آپ کو سننے پڑیں گے, اس کے بعد جا کے آپ فیصلہ کرو گے یہ حق پرست بھی ہے یا نہیں ہے. ورنہ صحافیوں کو تو آپ کو پتا ہے, وہ تو جب ادھر کے پیسے لفافے ادھر کو پلٹ گئے, ادھر لفافہ ملا. تو اصول اور ضابطہ یہ ہے میرے بھائی, سب سے پہلے دیکھو ہم تنزل کا شکار کیوں ہیں. ہم تنزل کا شکار اس لیے ہیں کہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کر رہے. ختم, 2 اور 2 4 کی طرح بات کیا ہو گئی. ارے بھائی ایک آدمی بیماری کا شکار ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں تو صحت کے اسباب اختیار نہیں کر رہا اس لیے بیمار ہے. 2 اور 2 4 کی طرح بات کلیئر ہو گئی نا. تو اب جو وجہ ہے بیماری کی اس کو ختم کر دو تو, اور صحت کی وجہ پیدا کر لو تو. اللہ کا قانون یہ ہے کہ 100 میں 99% لوگوں پر یہ اصول کارآمد ہو جاتا ہے. 1% پہ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ غالب آ جاتی. 1% ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے اسباب اختیار کرتے ہیں, ہوتے پھر بھی صحت مند ہیں. ہم نے ایسے لوگ دیکھے 100 سال کے, پان بھی کھا رہے ہیں, گٹکا بھی کھا رہے ہیں, نسوار بھی, سگریٹ بھی اور پراٹھے بھی, مگر پھر بھی کیا ہیں 100 سال کے. لیکن 100 میں ایسے 1 ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. 99 وہ ہوتے ہیں جو صحت کے اسباب اختیار کرتے ہیں تو صحت اچھی ہو جاتی ہے. اور 99 ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے اسباب اختیار کرتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ بیمار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انفرادی سطح پہ کامیابی, کوئی آدمی انفرادی سطح پہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, اس کے بھی وہ ایک ہی اصول ہیں کہ اسباب اختیار کرو. اور جو آدمی ملکی سطح پہ, قومی سطح پہ, جو قوم کامیاب ہونا چاہتی ہے, اس کے بھی وہی اصول ہیں کہ کیا اختیار کرو؟ اسباب. سوال پیدا ہوتا ہے پھر مذہب کیا کر رہا ہے؟ اسباب تو گورا بھی اختیار کرتا ہے نا, پھر مذہب کے اسلام کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا؟ پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہمیں مسلمان بننے کی کیا ضرورت ہے جب وہی کام کرنے جو گورا بھی کر رہا ہے؟ گورا بھی ٹھیک ہونے کے لیے ٹیکہ لگاتا ہے, کوئی درود شریف نہیں پڑھتا, ہمیں بھی بخار کے لیے پیناڈول کھانی پڑے گی, سورہ فلق اور سورہ ناس سے نہیں اترے گا. اللہ اتارنا چاہے تو اتر بھی سکتا ہے, لیکن اسباب تو یہی ہے نا, بخار میں کیا ہے؟ پیناڈول کھانی پڑے گی. تو پھر ہمارے لائف اسٹائل میں اور گورے کے لائف اسٹائل میں فرق کیا ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ بھائی دو بہت بڑے فرق ہیں, دو بہت بڑے فرق. نمبر ایک, ہم حرام ذریعے کو استعمال نہیں کریں گے, گورا حرام ذریعہ استعمال کرے گا. گورے نے کہا ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت مل کر کام کریں, عورتیں بھی گھروں سے نکلیں, مرد بھی گھروں سے نکلیں, پردہ وردہ سیٹ اپ یہ سب فضول, اس سے کام میں کیا ہوگی؟ رکاوٹ, ترقی نہیں کر پائیں گے. اسلام ایسی ترقی پہ لعنت بھیجتا ہے جس سے آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے؟ تباہ و برباد ہو جائے. گورا کہتا ہے نماز کی چھٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے, نماز وماز کچھ نہیں, ترقی بس ترقی کرتے رہو. اسلام کیا کہتا ہے عبادت کے وقت پہ کیا ہوگی؟ بولو نا, عبادت. رمضان آ گیا, مسلمان سائنٹسٹ تحقیق میں لگے ہوئے ہیں, روزہ رکھ کے ان سے تحقیق نہیں ہو پا رہی صحیح طریقے سے. مسلمانوں کی ترقی رمضان کی وجہ سے ایک مہینہ ڈیلے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو بند کر دیتا ہوں بھائی میں. مسلمانوں کی ترقی, پولیس کو کون سمجھائے گا؟ پولیس تو ان کو سمجھائے گی, لیکن پولیس کو کون سمجھائے گا؟ مسلمانوں کی ترقی رمضان کے روزوں کی وجہ سے ایک مہینہ کیا ہو رہی ہے؟ ڈیلے. ایک مہینہ بعد چاند پہ جائیں گے. کوئی صحیح مفتی کبھی بھی فتویٰ نہیں دے گا کہ آپ روزہ توڑوا کے ان کو چاند پہ بھیج دیں, صحیح ہے؟ رمضان کا روزہ بولو رکھنا پڑے گا. یہ نصوص ہیں, یہ کیونکہ اصل پیدا اللہ کے لیے ہوئے ہیں, ہم ترقی بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اسی اللہ ہی کو ناراض کر دیا تو ایسی یہ دنیا تو یہ ختم ہو جائے گی, مسافر خانہ ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ اسلام نے جو باؤنڈری لگائی ہے آپ اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے, اسباب میں اتنا آگے نہیں جا سکتے کہ اس باؤنڈری کو کراس کر دیں آپ. آج کسی پروفیسر کا میں سن رہا تھا, وہ جناب داڑھی, انہوں نے کہا کہ میں کہیں دینی بیان کے لیے گیا تو میری چھوٹی چھوٹی داڑھی پہ لوگوں کو اعتراض ہوا, تین کی تو اتنی سی داڑھی ہے تو آپ کیا ہمیں بیان کریں گے, آپ نے تو خود داڑھی نہیں رکھی ہوئی. تو محترم نے نا بڑی کچھ انگلش اردو ملا کے بڑی نفیسی, جب لوگوں کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا تو اسٹائل بنانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. تو اسٹائل بنایا انہوں نے لمبا چوڑا کہ بھئی ایکچولی داڑھی تو یوں تھا, ایکچولی وہ تو یوں تھا, وہ تو وغیرہ وغیرہ کر کے پوری داڑھی کا بیڑا غرق کر دیا. مجھے جس نے کہا, میں نے کہا فضول آدمی کو مجھ سے تو سنا بھی نہیں جا رہا, پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس ٹائم کیسے, فضول لوگوں کو سنتے کیسے. تمام پیغمبروں نے داڑھی بڑھائی ہے, رکھی نہیں ہے. تمام پیغمبروں کی داڑھی آپ نہ رکھو, اسلام کو چینج تو نہ کرو میرے بھائی, چینج تھوڑی کر سکتے ہو آپ. تمام پیغمبروں کی, تمام صحابہ کی, تمام تابعین کی, تمام محدثین کی. دیکھو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ہم کر پہلے لیتے ہیں کسی وجہ سے, پھر اس کی لاجک تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نقطہ بادل وقوع, اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے اس کو, ایک پوائنٹ ہے لیکن یہ پوائنٹ وارد ہوا ہے کام ہونے کے بعد. ایک ہوتا ہے پہلے آپ کوئی لاجک ہوتی ہے اس کی, اس لاجک کے بعد آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کام تو آپ نے کر لیا. دوسری شادی پہ میں بیان کر نہیں رہا آج کل, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں نا. جیسے ہمارے یہاں ہم جب ہندوؤں میں رہتے تھے نا, ہندوؤں کے ساتھ رہے تو دوسری شادی ہمارے یہاں اس کا رواج کیا ہو گیا؟ ختم, کیونکہ ساری قوم کوئی کرتا ہی نہیں تھا تو رواج پہلے ختم ہوا. اب جب ہو گیا اب سوالات اٹھنا شروع ہوئے کہ اسلام نے تو اجازت دی ہے تو کرتے کیوں نہیں. اب ایک لاجک, ایکچولی عدل بہت کیا ہے اس زمانے میں, مشکل حقوق ادا کرنا ایکچولی وغیرہ, یہ ایکچولی جتنے لگ رہے ہیں نا تو ایکچولی یہ اس وجہ سے نہیں ہوا, ہوا کسی اور وجہ سے ہے. ہوا تو اس لیے کہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے, انگریزوں نے حکومت کی, ہماری
सारी जो रिवायात थी उनकी ऐसी की तैसी हो गई। जब हो गई तो अब कोई तो लॉजिक तलाश करनी है ना। अब मैं अगर नहीं कर रहा तो मैं क्यों, चूंकि हमारे बाप दादे हिंदुओं के साथ रहे हैं तो इसको कौन मानेगा। कह रहा आप थोड़ी रह रहे हो हिंदुओं के साथ, तो तुम्हारा पड़ोस भी वसीम भाई रहते हैं, अब्दुल रऊफ उधर पड़ोस में रहता है, सामने अब्दुल्ला रहता है, उधर अब्दुल रहमान, सारे माशाल्लाह तहज्जुद गुजार मुसलमान और बुजुर्गों के खलीफे रहते हैं, वो बुजुर्ग भी रहते हैं, वो बुजुर्ग खुद भी नहीं कर रहे होते। तो हुआ ये कि काम पहले हो गया, अब ये कि उसका एक उजर तराशा जा रहा है कि यार एक्चुअली असल में एक्चुअली तो एक्चुअली सब फजूल है भाई। बात यह है कि हम लोग चूंकि हिंदुओं के साथ रहे तो नहीं हो रहा हमसे, ये कह तो भाई अब मेरे लिए मेरे में दम नहीं है, ये अच्छी बात है। इस्लाम को तो चेंज ना करे ना इंसान। तो बाज लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हम पे मजहब का लेबल भी लगा रहे, हम मजहबी रहनुमा भी बने रहें, लोगों को गाइड भी करते रहें, लेकिन जब उनकी प्रैक्टिकल लाइफ को लोग देखते हैं तो उस लाइफ में मजहब नजर नहीं आता। बहुत बड़ी अलामत मजहब की है कि आपके चेहरे पे दाढ़ी तो हो ना भाई। कोई सवाल कर सकता है यार तुम्हें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से इतनी भी मुनासिबत नहीं है, जो काम तमाम पैगंबरों ने किया, तो होना ये चाहिए था भाई मैं क्या हूं, गुनहगार मुसलमान, दुआ करो अल्लाह तौफीक दे दे, ये होना चाहिए था ना। तो लोग आगे जवाब में कहते हैं ठीक है जब तौबा कर लेंगे फिर मिंबर पे आके बयान कर लिएगा, ठीक है ना, यही कहते हैं ना लोग यही कहेंगे ना, आप गुनहगार मुसलमान हैं तो जब आप पक्की तौबा, हम आपको तंज नहीं कर रहे, ताना नहीं कर रहे, लेकिन आप लीडर हैं, लीडर में तो कम से कम जाहिरी तौर पर तो खराबी नहीं होनी चाहिए ना, तो आप सच्ची मुच्ची की तौबा कर लें, जब पूरी हो जाए तो आ जाइएगा, फिर आप खुद ही अमल नहीं कर रहे तो हमें क्या समझाएंगे आप। तो अब क्या करते हैं इन्होंने, पूरे दीन का हुलिया बिगाड़ना शुरू। एक्चुअली उस दौर में तो वो कल्चर था, एक्चुअली दाढ़ी में इस्लाम थोड़ी रखा हुआ है भाई, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में तो दाढ़ी है ना, हम कब कह रहे हैं पूरा इस्लाम दाढ़ी में। तो आप अपने आप को मान तो लो कि यार मैं गलती कर रहा हूं। तो ऐसे ही आजकल के जदीद लोगों ने पूरे दीन का हुलिया आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ना शुरू। कल अमेरिका से फोन आया किसी का मेरे पास कि जी मोर्गेज पे हम मकान लेना चाहते हैं। लेते हैं ना लोग बैंकों से सूदी कर्जा लेके मकान लेते हैं। उन्होंने कहा अमेरिका के मुफ्ती आजम ने फतवा दिया है कि एक घर लेना चूंकि आपकी शरई जरूरत है, इसलिए सूदी कर्जा लेके एक घर ले सकते हैं, खरीदो फरोख के लिए आप घर बोलो ना नहीं ले सकते। मैंने कहा वो मुफ्ती आजम मुझे नहीं पता कौन है भाई। एक तो आजकल मुफ्ती आजम भी जो उठे अपने नाम के साथ लगा के यूट्यूब पे वायरल कर दे, कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी बोलो। सऊदीया में आप अपने आप को मुफ्ती आजम तो दूर की बात, मुफ्ती कह के दिखाओ, सबसे पहले आपको जेल होगी कि तुझे बनाया किसने मुफ्ती। दुबई में आप अपने आप को मुफ्ती आजम दूर की बात, मुफ्ती कह के दिखा दो आप। मैं जब उम्मान गया हूं ना मस्कत, अरब कंट्रीज में इसका बड़ा ख्याल है, तभी वहां कोई बहुत बड़े पैमाने पर गुमराह स्कॉलर्स नहीं है, छोटी मोटी हल्की फुल्की खताएं होती हैं, बहुत कोई बहुत ही बड़ी फिल्में वहां पैदा नहीं होती मजहब के नाम पर। मैं जब मस्कत गया ना तो वहां मेरे बयानात थे, तो वहां की गवर्नमेंट से परमिशन ली कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो बयान करना चाहते हैं। मस्कत की गवर्नमेंट ने कहा भाई ये मजहबी स्कॉलर है, इसकी क्या दलील है। वो सारे सर्टिफिकेट जितने भी है ना यहां लगा, मुझे उनका ये अमल अच्छा लगा कि भाई गवर्नमेंट पहले तहकीक तो करती है कि इसने मजहब पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई पाबंदी बोलो नहीं। रूहानियत के नाम पे उल्लू बनाओ, ये तावीज इस ये वाला यूं इतने दफा वजीफा पढ़ो तो इससे ये हो जाएगा। किसने कहा ये हो जाएगा भाई, कह रहे मैंने कहा ये हो जाएगा। क्यों कहा आपने हजरत ये हो जाएगा, आपको कहां से पता चला। इल्म है, उलूम, इल्म किया हुआ है आपने, कौन सा इल्म किया हुआ है जिससे ये पता चलता है कि ये वाला वजीफा पढ़ने से ये होता है। ये इल्म कहां कराया जाता है, कोई सिलेबस है, कोई निसाब है। ये इल्म की बातें ये तुम्हें समझ में नहीं आएंगी हजरत, ये गुमराही की बातें, इसलिए मुझे क्या किसी की भी समझ में नहीं आएंगी, ये आप और आपके अंधे मुकल्लिद ही की समझ में आएंगी, किसी भी खोपड़ी रखने वाले आदमी की समझ में ये बातें नहीं आएंगी। अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, परसों चौथाई साहब को किसी ने 30,000 भेजने थे, गलती से मेरे अकाउंट में भेज दिए उसने। कौन चौथाई ये मैं नहीं बता रहा आप, उसका फोन आया हजरत मैंने आपके अकाउंट में गलती से 30,000 डाल दिए, पहले 20 थे पता चला 30 है, तो मैं समझा आप वो हैं तावीज, वो समझा कि मैंने उसको मैंने तावीज दिया उसको, तो मुझे पता चला कि ये तावीज वाले माशाल्लाह कैसे नोट छाप रहे हैं। खैर हमने तो उसको 30,000 वापस कर दिए, کیا لکھ کے دیا ہوگا بھائی؟ یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے مسلمان کیا کر رہے ہیں، بولو نا یہ ترقی کرے گا؟ او بھائی یہ دو تار چیتھڑے جو رہ گئے ہیں یہ بھی مارکیٹ سے، وہ تو میں نے بچا لیا اس کو، بھاگیہ چور، ورنہ وہ چڈی بنیان بھی باقی نہیں بچنی. تو مسلمانوں اپنے چڈی بنیان کو بچا لو، یہ بھی بڑی بات ہے. جب تک آپ کے درمیان روحانی عاملین موجود ہیں، جب تک آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹانے والے لوگ موجود ہیں، جب تک مذہب کی غلط تشریح کرنے والے لوگ موجود ہیں، مذہب کا غلط استعمال، تو اس وقت تک میرے بھائی ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم اس تنزل سے نہیں نکل سکتے. تو میں کیا بات کر رہا تھا، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں، ایک جگہ بات آ کے رکی تھی. ابھی جو میں آخر میں بات کر رہا تھا نا، ہاں مورگیج کی بات کر رہا تھا میں. تو انہوں نے فون کیا، میں بتا رہا ہوں نا دین میں تحریفیں کیسے ہو رہی ہیں، کوئی بھی مفتی اعظم بن کے کچھ بھی فتویٰ دیتا پھرے یار. تو کہتے ہیں ایک گھر لینا جائز ہے، باقی گھر لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک گھر آپ کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے سودی قرضہ لینا جائز ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میرے بھائی ان مفتی اعظم صاحب سے پوچھو کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور بنیادی ضرورت اگر کوئی قرضہ بغیر سود کے نہ دے رہا ہو تو شدید بنیادی ضرورت میں مجبوری میں بینک سے قرضہ لینے کی بھی گنجائش ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کون سی حدیث میں ہے کہ اپنا گھر ہونا بنیادی ضرورت ہے؟ لوگ رینٹ پہ جو رہ رہے ہیں، کرائے پہ رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے مورگیج پہ ذاتی گھر خریدنا جائز نہیں ہے. یہ تو آپ نے فرض کر لیا کہ ذاتی گھر کا ہونا، دیکھو اسلام یہ مانتا ہے کہ روڈ پہ گھر انسان کی بیسک ضرورت ہے، لیکن یہ دیوار میری ذاتی ہو، یہ ٹائل میری ہو، یہ لیٹرین میرا ہو، یہ نل کا کیا ہو، یہ میرا کہاں سے آپ کی ضرورت آ گئی؟ یہ کون سی حدیث میں ہے؟ تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کرایہ دے سکتے ہو، کرائے کے گھر پہ حلال طریقے سے رہ کے، تو آپ کے لیے مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں ہے. تو حوث کو ضرورتیں بنایا ہوا ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کے پاس اللہ نے بہت دیا، آپ اپنا گھر خریدو، منع نہیں کر رہے، اسلام منع نہیں کر رہا، لیکن اس کو بیسک ضرورت مت سمجھو. یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنی گاڑی ہونا انسان کی بنیادی ضرورت. او بھائی کنوینس کا ہونا تو بنیادی ضرورت ہے. اس زمانے میں آپ کا آفس اگر صدر میں ہے تو پیدل نہیں جا سکتے، ایک ہی دفعہ جاؤ گے، اس کے بعد گھر واپس. اب کوئی کہے پرانے زمانے میں چونکہ اتنے لمبے، جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے دوسرے مدین پیدل چلے گئے تھے، تو تم پٹیل پاڑا پیدل کیوں نہیں جا سکتے اپنے آفس میں؟ لوگ بول سکتے ہیں نا، بھائی ہم ان کو یہ کہیں گے وہ ایک دفعہ جائے گا اور ایک دفعہ آئے گا، اگلے دن جانے کے قابل نہیں. ہونا تو بیسک ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت W11 سے پوری ہو جاتی ہے. یہ 4K سے 4J سے اگرچہ بہت ڈینجرس، خطرناک، رسکی معاملہ ہے، لیکن اس سے یہ ضرورت پوری، بولو نا، ہو جاتی ہے. یہ جو حدیث آتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں، سننے میں، تشریح میں مزہ نہیں آئے گا، مجھے تو آئے گا، آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا تشریح کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. مجھے یاد دلائیے گا، میں دو فرق بتانے تھے کہ کافر میں اور مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے، اسباب وہ بھی اختیار کرتے ہیں اور اسباب ہم بھی، تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا، ایک میں نے بتا دیا، دوسرا رہ نہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ لوٹتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ان کو جیسے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تمہاری بھی کیا ہوں گی؟ پوری. لوگ یہ حدیث سن کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، یار اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، گاڑی بھی آ جائے گی، ہیں بھائی لینڈ کروزر بھی آ جائے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے. اب پرندے کو تو ضرورت نہیں نا لینڈ کروزر کی، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں آ رہا. ہماری تو بنیادی ضرورت لینڈ کروزر بھی ہے، ہماری بنیادی ضرورت چار شادیاں بھی ہے، ہماری بنیادی ضرورت جو ہے وہ بزنس بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، تو ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو ساری چیزیں ہمیں کیا ہو جائیں گی، مل جائیں گی. تو یہ تشریح نہیں ہے، تشریح یہی ہے کہ پرندہ اپنی طبعی لائف پوری کر کے جاتا ہے، اس کی ساری بیسک ضرورتیں بولو پوری ہوتی ہیں جبکہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، نظر نہیں آ رہی ہوتی. پرندہ جب صبح گھونسلے سے اڑتا ہے اس کو کتنا باجرا چاہیے، اس کو تو پوری ایک فیڈ ہے، اس کی اتنے پروٹین چاہیے، اتنا کیلشیم چاہیے، کہیں بھی باجرا دانا نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہ صبح جاتا ہے کبھی کہیں کچھ، کبھی کہیں کچھ، ہوتے ہوتے جب شام کو آتا ہے نا اس کا پوٹا طبیعت سے کیا ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، جب پرندہ بالغ ہوتا ہے اور اس کی مادہ بالغ ہوتی ہے تو ان میں ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں، وہ ڈیزائرز بھی اللہ پوری کرنے کا انتظام، بولو نا، نر کے لیے مادہ کا، مادہ کے لیے نر کا انتظام، پیر بھی مل جاتا ہے، ان کو رشتے بھی تلاش کرنے میں استخارے نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، تعویذ گنڈوں کی ضرورت، چمونی آپا کی مدد لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یا مدد لے بھی لیں تو ہو جاتا ہے. یہ جو کمارے چھڑے چھاٹ کہتے ہیں نا، ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہو بھائی، تمہارے اپنا معیار بہت اونچا ہے، تمہارا اپنا معیار ایسا ہے کہ تم دکان پکوڑوں کی اور باتیں کیا ہے کروڑوں کی، دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو ہو جائے گی، سمجھتے ہی نہیں ہو نا تم دنیا کو مسافر خانہ. تو پرندوں کی پیئرنگ کا انتظام بھی کیا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. اب ان کی پیئرنگ ہوتی ہے، انڈوں کا ٹائم آتا ہے، اب پرندے کو سوٹیبل جگہ چاہیے. چڑیا اور چڑی کی مثال ہم لے لیتے ہیں، ان کو ایک سوٹیبل جگہ چاہیے جہاں وہ عزت کے ساتھ سانپ سے، چیلوں سے، کووں سے اپنے بچوں کو بچائیں، اور ٹیمپریچر بھی اس جگہ کا صحیح ہو، اتنی شدید گرمی بھی نہ ہو کہ گرمی سے مر جائیں، ایسی ٹھنڈ بھی نہ ہو کہ ٹھنڈ سے ہلاک ہو جائیں. یہ انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ کہیں اللہ کی مرضی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے، نارملی یہ انتظام کیا ہوتا ہے، حالانکہ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. سوال پیدا ہوتا ہے یہ چڑا چڑی بنائیں گے کیسے، انہوں نے تو نہ کوئی انجینئرنگ کا کورس کیا، یہ گھونسلہ بنائیں گے کیسے، کہاں بنائیں گے؟ اللہ ان کو جگہ بھی دکھا دیتا ہے اور تنکوں کو جوڑنے کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے. وہ طریقہ سکھاتا ہے جو ان کے بچوں کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہو، اس سے زیادہ سوٹیبل ہو نہیں سکتا، ایسا طریقہ سکھا دیتا ہے ان کو. اب کیا ہوتا ہے، یہ انڈے دیتے ہیں، اس پہ بیٹھتے ہیں، اب ان کی ذمہ داری بڑھ گئی. پہلے ان کو ایک بندے کا خوراک چاہیے تھی، اب ان کو بچوں کے لیے بھی دانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب چڑوں کے جو فیملی پلاننگ والے ہیں، چڑوں کے، وہ آ کے ان کو سمجھاتے کہ تم سارا دن دانا پانی لے کے اس غربت مہنگائی کے دور میں، جب ڈالر 200 روپے جا چکا ہے، تم اس غربت مہنگائی کے دور میں کس ٹینشن سے تم نے اپنا پیٹ بھرا ہے، اب تم ان 12 انڈوں سے 12 چوزے نکال کے ان کا پیٹ بھرو گے، تمہارا دماغ خراب ہے؟ اور ان کو صرف پیٹ نہیں بھرنا، کل ان کی بھی شادی ہوگی، ان کو بھی ایسا مکان چاہیے ہوگا، اتنے درخت کہاں ہیں مارکیٹ میں، چیل کوے دیکھو کھانے والے کتنے گھوم رہے ہیں. لیکن چڑا چڑی پر اس تحریک کا کوئی اثر، بولو نا، نہیں. وہ فطرت کے اصولوں پہ چل رہے ہیں کہ یہ نظام خدا کا بنایا ہوا ہے، اس میں ہمیں ٹانگ اڑانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جس نے ہمارے باپ دادوں کو کھلایا، ہمارے بچوں کو بھی وہ کھلائے، اور پھر ان کے بچے ہوتے ہیں. اب بچے ہونے کے بعد ذمہ داری ڈبل ہو گئی اور کام کرنے کا ٹائم ان کے پاس شارٹ ہو گیا. پہلے کلے تھے، اکیلے، ایک پیٹ تھا اور 12 گھنٹے تھے ان کے پاس کمانے کے لیے نا، صبح سے لے کے شام تک. اب بچے زیادہ ہو گئے اور کمانے کے لیے ٹائم کیا ہے، کم، کیونکہ ان کی کیئر بھی کرنی ہے، بلی نے کھا جائے، یہ نہ ہو جائے وہ ہو جائے. میں حدیث کی تشریح کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ سمجھ رہے ہیں، میں چڑا اور چڑی پہ کوئی پروگرام پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لوگ کہتے ہیں نا قرآن حدیث سے مفتی صاحب بیان کے دوران بہت ہٹ جاتے ہیں، ہٹتا نہیں ہوں بھائی، اس حدیث کو تشریح کرنے کے لیے مثالیں دے رہا ہوتا ہوں. بہت نیچے لوگوں کے کمنٹس آ رہا تھا، بھائی یہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا، آج پورا بیان میں آپ نے 2 آیتیں بھی نہیں پڑھی ہیں، قرآن پہ بیان کیا کرو. میں نے کہا مجھے پورے بیان میں ایک بات بتا دو جو قرآن کے خلاف، یہ حدیث کے خلاف، تو سینس استعمال کیا کریں. تو اب بتاؤ یہ سارا انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی شادیاں, پورا صدیوں سے سیٹ اپ چلتا ہوا آ رہا ہے. کوئی ناگہانی آفت آ جائے یا اللہ ہی ان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر چوہے چھپکلیاں مسلط کر دے تو الگ بات ہے, نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو حدیث کا مطلب بھی یہ ہے کہ تمہاری جو بیسک ضرورتیں ہیں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے تو وہ ضرورتیں کیا ہوں گی, بولو, پوری ہو جائیں گی. تو ہماری بیسک ضرورت بھی میرے بھائی یہی ہے کہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو پیٹ, بولو نا, بھرا ہوا ہو, سمجھتے ہو, اور گھر ایسا سوٹیبل ہو جس میں دھوپ گرمی سے بچنے کا انتظام اور سر چھپانے کی جگہ ہو, چاہے اپنے پیسوں سے ہو چاہے کسی بیوقوف نے 3 کروڑ کا گھر بنا کے آپ کو تھوڑے سے کرائے پر, میں تو مالک مکان کو بیوقوف کہتا ہوں, 2-3 کروڑ لگا کر تمہیں 40-40 ہزار میں پکڑا دیتا ہے. وہ گھر بنایا اس نے, فائدہ کون اٹھا رہا ہے, تم تھوڑا سا کرایہ دے کے موج مستی کر رہے ہو اس میں, تو وہ تو بیوقوف ہے. وہ آپ کہہ سکتے بیوقوف کیوں, اتنی بڑی پراپرٹی اس کی 2 کروڑ کی 3 کروڑ کی, اتنی بڑی تو کیا کرے گا, 2-3 کھائے گا کیا اس کو, نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو آپ نے ایک دیگ بنائی نا 2 لاکھ کی, آج کھا لو, جو بچ گئی صبح ناشتے میں کھا لینا, جو بچ گئی دوپہر کھانے میں, پھر جو بچ گئی رات کھانے میں, ایک ہفتہ نہیں, ایک مہینہ نہیں, 2 مہینے میں پوری دیگ آپ کھا کے بولو استعمال کر لو. دیگ کا کام کیا ہے, کھانے کا استعمال کیا ہے, پیٹ میں جانا. تو کھانا جتنا مرضی بنا لو, ایک نہ ایک دن بالآخر آخری لقمہ کھا کے آپ کیا کر لو گے, ختم. یہ کھانے کا استعمال. مکان کا استعمال کیا ہے, رہنا. نہیں آئی بات سمجھ میں, آپ نے 3 کروڑ کا مکان بنا کے اس میں جو موٹے موٹے سریے ڈال دیے, آپ کی ہڈیوں کا سریا بہت تیزی سے زنگ کھا رہا ہے. آپ کو اس میں اتنا رہنا نصیب نہیں ہوتا. دیکھ تیار آپ کرتے ہو, کھاتا کوئی اور ہے. اتنا زیادہ اپنا 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 میرا مکان, یہ مسافر خانہ جو لوگ دنیا کو سمجھتے ہیں ان پہ یہ چیزیں سوٹ, بولو, نہیں کرتی. میں تبھی کہتا ہوں اگر آپ کو پیسہ بچانا ہے نا بزنس کے لیے تو پلاٹ خرید کے بیچ دیا کرو, مکان کرائے پہ ہی رہو. اچھا ہے مکان کس پہ رہا کرو, کرائے پر, دوسرے کی انویسٹمنٹ سے فائدہ اٹھاؤ یار. اس نے اتنا اچھا گھر بنا دیا اور ویسے بھی 5 سال میں اس کے گھر کا بیڑا گرک کرنا ہے آپ نے, تو کیوں اپنا اچھا گھر بنا کے کسی اور سے بیڑا گرک کروا رہے ہو. آپ کو پتا نا کرایہ دار کیسا بیڑا گرک کرتے ہیں گھر کا. آپ اس خوش فہمی میں ہوتے مجھے 40,000-50,000 کرایہ دے رہے ہو, بھائی جب یہ جائے گا نا 5-10 سال کے بعد جو ریپیئرنگ ہوگی نا اس کی, اس میں آپ کی آنتیں ہل جائیں گی. تو خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, یہ میرا بھی ٹاپک نہیں تھا بیان کا. تو میرا مقصد تو یہ, اگر پراپرٹی خرید کے بیچنا ہے تو مکان خرید کے بیچ دو, اپنا مکان بناؤ, اس لیے سے جہاں اچھے پیسے لگیں گے کسی کو پہنا دیں گے ہم فوراً, ٹھیک ہے نا. رہنا وہنا نہیں ہے بھائی, مسافر خانہ ہے, موو ٹریولنگ کرنا ہے, ایک دن جنازہ اٹھے گا قبرستان میں چلے جائیں گے, تو کیا رہنا وہنا, یہ دیواروں اینٹوں سے دل لگانے کا بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر بھی بہت پیسہ دیا ہے تو کھا پی کے جو بچ گیا تو چلو یار بچوں کے لیے ایک مکان بنا دو, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا, جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, میرا بیان نا بہت لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب اسباب ہم نے بھی اختیار کرنے ہیں اور کافر نے بھی اختیار کرنے ہیں تو ہم میں اور کافر میں پھر فرق کیا ہوا. تو پہلا فرق کیا ہے, ہم ناجائز کی طرف نہیں جا سکتے, ہم دین اور مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتے. روزہ رکھنا پڑے گا, نماز ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی, کاروبار کا فائدہ ہو یا نقصان, ایسی کی تیسی. ایسی ترقی پہ لعنت بھیجتے ہم جو آپ کو خدا سے غافل کر دے. غامدی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ کل جناب آپ نے امتحان دینا ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, رمضان کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا, قوم کا مفاد جائے ایک طرف کچھ بھی نہیں ہوتا, رکھنا پڑے گا آپ کو روزہ. بات سے بات نکلتی ہے. کچھ دن پہلے ایک اسکالر کی میں دیکھ رہا تھا اس کا کلپ, کسی نے کہا شدید بھوک میں روزہ توڑنا کیسا ہے. محترم نے جواب دیا جب شدید بھوک ہو رہی ہے تو پھر روزہ توڑنا کیا ہے, جائز ہے. دلیل یہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ روزہ توڑا تھا, حوالہ بھی دے دیا حدیث کا. میں بار بار کہتا ہوں لوگ آج کل کس سے متاثر ہو رہے ہیں, حوالوں سے. کیا ریفرنس دے رہا ہے, کوئی بات بغیر ریفرنس کے نہیں کرتا. خدا کے بندو تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ جنگ کے موقع پہ سفر کے موقع پہ ہے, وہ جہاد کے موقع پہ ہے. جہاد میں تو یہاں تک اجازت ہے کہ آپ کے سامنے اگر کسی نے مسلمان قیدی کو ڈھال بنا لیا نا تو علماء کہتے ہیں پھر بھی اس کو قتل کرنا جائز ہے اگرچہ سامنے مسلمان قیدی ہے. اس لیے کہ یہ تو وہ ہیلا ہمیشہ اختیار کریں گے, پھر تو آپ جنگ سے ہی رک جاؤ گے. وہاں تو پھر سفر ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے. اس سفر پہ قیاس کس کو کیا جا رہا ہے؟ حضر پہ. تو شدید بھوک لگ رہی ہے تو کہہ رہے روزہ توڑ, بھائی نہیں جائز ہے روزہ توڑنا. شدید بھوک لگے, شدید پیاس لگے, کسی کو روزہ زیادہ. میں نے پچھلے سال کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ جو مزدور دوپہر گرمی میں گڑا کھودتے ہیں رمضان کا روزہ ان کے لیے چھوڑنا جائز؟ بولو نہیں ہے. اس پہ اتنا لوگوں نے تبصرہ کیا, اس مفتی کو دیکھو اس کے ہاتھ میں ذرا پھوڑا پکڑاؤ, اس کو گرمی میں کنواں کھودنے پہ لگاؤ, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے فتویٰ دیتا ہے. پھر یہ بھی فتویٰ دے گا کہ توڑنا کیا ہے جائز ہے. شاید میں فتویٰ دے دوں کہ توڑنا جائز ہے, لیکن اس فتوے کا شرعی اعتبار نہیں ہوگا, کیونکہ یہ فتویٰ پیاس سے متاثر ہو کے دے رہا ہوں گا میں. یہ تو خود اس کی علامت ہوگی, مفتی غلط فتویٰ دے رہا ہے, اس کو بہت سخت پیاس لگ رہی ہے, تو اس کا فتویٰ کیا ہو گیا ہے؟ بولو نا, مفتی بھی تو صحیح بات اسی وقت کرے گا نا جب خود عذاب میں نہ آیا وہ. انشاءاللہ میں پھر بھی فتویٰ نہیں دوں گا میں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج جو ہے نا قرآن اور حدیث کی نصوص کو ہر آدمی نے قرآنی آیت کو اپنے اوپر فٹ کر کر کے اپنی مرضی پہ وہ کر رہا ہے. بھائی مزدور کی کون سی آپ نے آیت سے نکال لیا کہ مزدور روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسے روزہ بہت زیادہ لگتا ہے, تو روزہ تو میرے بھائی کسی کو بالکل بھی نہیں لگتا اور کسی کو بہت زیادہ. جو لوگ ناروے میں برف میں 4 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے سردیوں میں ان کے روزے میں, اور جو 18 گھنٹے کے ریگستانوں میں روزہ رکھیں گے, زمین آسمان کا فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن سزا دونوں کی ایک جیسی ہے. جو شدید گرمی کا روزہ توڑے گا اس کو بھی 60 روزے, جو 4 گھنٹے کا دن ہو اور سردی ہو اس میں روزہ توڑے گا اس کی بھی کتنی سزا ہے؟ بولو 60 روزے. ہاں شریعت میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بے ہوش ہونے لگے, مرنے لگے, تو موت سے بچنے کے لیے, بیماری سے بچنے کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے. اس میں چاہے وہ مزدور ہو یا وہ گھر میں ایئر کنڈیشن میں آرام سے بیٹھا ہوا ہو, اس میں مزدور اور عام آدمی کا فرق نہیں ہے. تو آج اس نئے فتووں نے کیا کیا ہے, رمضان میں مزدوروں سے روزے چھڑوا دیے. رمضان میں مزدوروں سے بولو روزے چھڑوا دیے. تو اسلامی احکام یاد رکھو, ایک اصول بار بار بیان کرتا ہوں, اسلام کے احکام آسان ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہے, خوب سمجھ لو, لچک نہیں ہے. دیکھو اسلام نے آرڈر دیا کہ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے, اور اللہ نے بتایا 4 اعضاء دھونے ہیں, چہرہ جو 4 فرض ہیں, بازو اور ٹخنوں تک پاؤں, یہ حکم دے دیا نا. اب آپ کہیں کہ یار میں ساری زندگی تو وضو کرتا آیا ہوں, آج میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں, میں نے وضو بھی پورا کر لیا, تھوڑا سا ٹخنا تھوڑا سا خشک رہ گیا ہے معمولی سا, تو چلو ساری زندگی تو پورا ہی وضو کیا ہے اور اب میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں تو ٹخنا تھوڑا سا خشک رہ گیا ہے, ایسا بھی نہیں پورا پاؤں نہیں دھویا, تو چلو اتنا کیا ہے مارکیٹ میں, بولو چلتا ہے, اتنا چلتا ہے یار, اللہ بہت غفور رحیم ہے, اس پہ تھوڑی میری نا 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 نا. حدیث میں آتا ہے ویل للاعقاب من النار, کسی کی ذرا سی ایڑی وضو میں خشک رہ گئی تو اس پہ جہنم کی آگ سے اللہ جلائے گا اس کو. اس لیے کہ جب وضو کا حکم دے دیا تو اٹ مینز وضو, بولو نا, کرنا ہے. جب کہہ دیا کہ 4 اعضاء دھونے ہیں تو اس کا مطلب چاروں پورے پورے دھونے, اس میں ایک بال ایک انچ کا کوئی فرق نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ وہ کرنا پڑے گا آپ کو. اگر وضو کا پانی نہیں ہے چند شرطوں کے ساتھ, تو شریعت کیا کہتی ہے, مٹی پہ ہاتھ مارو تیمم کی نیت سے, ایک دفعہ منہ پہ اور ایک دفعہ بازوؤں پہ. آپ پہ غسل فرض ہے نا, احتلام ہو گیا, نائٹ فال ہو گیا, گندگی میں لتڑے میں, پانی نہیں ہے دھونے کے لیے, اسلام کہتا ہے غسل کی نیت سے آپ نے کیا کرنا ہے, ایک دفعہ ایسے ہاتھ مارنا ہے یوں, اور ایک دفعہ ایسے ہاتھ مارنا ہے, بولو ایسے کیا, غسل کی نیت سے. اب آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں. آپ نے کہا یار آپ یہ تیمم بھول گئے, یا ایک دفعہ یوں کیا آپ نے یہ والا بھول گئے آپ, اور نماز پڑھ لی آپ نے, اب آپ کہہ رہے ہو یار ویسے بھی پانی تو ویسے ہی نہیں ہے، یہ ایک دفعہ یوں مارنا بھول گیا تو کیا ہو گیا، اس سے ہوتا کیا ہے، یہ آپ بتاؤ، یہ ہاتھ یہاں پھیرنے سے کیا ہیں گے، جراثیم مر جاتے ہیں یہاں پہ، یا یہاں کوئی الگ سے نور کی شوائیں کرنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا فرشتے یہاں آرام کرنے آ جاتے ہیں، مٹی ہی تو ہے نا، یوں کرنا ہے ہاتھ، اور پتھر پہ تو مٹی بھی نہیں ہوتی، بعض دفعہ تیمم ایسا ہوتا ہے کہ مٹی لگ بھی نہیں رہی ہوتی ہاتھ، تو صرف اتنا سر رہ گیا تو کیا ہو گیا؟ کوئی اسکالر اجازت دے گا کہ یار نماز آپ کی ہو گئی؟ بولو نا بھائی، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کرنے سے واقعی کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب اسلام نے کہہ دیا تو اب بہت کچھ بولو ہوگا. اس سے میں یہ فلسفہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے احکام آسان ہیں. آسان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہر نماز میں نہا کے آؤ، مشکل ہو جاتی نا. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بازو کہاں تک دھو، یہاں تک دھونا کتنی پرابلم ہو جاتی یار. اللہ نے کہا یہاں تک آستینیں چڑھانا بھی آسان ہوتا ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے پاؤں کہاں تک دھو، گھٹنوں تک. اللہ نے کہا ٹخنوں تک، یہ بہت آسان ہے. پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے پانی نہیں ہے تو بھی پانی ہی سے وضو کرنا پڑے گا. کتنی ٹینشن ہوتی جنگلوں میں، ٹرینوں میں، یار آدمی کیا کرے، ایک مصیبت میں آ جاتا. کتنا آسان کر دیا، پانی نہیں ہے تو کیا کرو، مٹی ہر جگہ میسر ہوتی ہے، مٹی نہیں ہے جو مٹی کی جنس میں سے ہے، پتھر ہے وہ بھی ٹھیک ہے. آسان کر دیا، لیکن اس آسان میں آپ کو مزید ایڈیشن کی اجازت بولو نہیں. اسی طرح اسلام نے روزے کو آسان کیا. اللہ نے کہا جب رمضان کا مہینہ آئے تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا. اللہ نے دو آسانیاں کر دی، فمن کان منکم مریضن، بیماری میں چھوڑ سکتے ہو اور سفر میں. تیسری اللہ نے اجازت نہیں دی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تیسرا کوئی دنیا میں فرد نہیں ہے جس کو رمضان کا روزہ چھوڑنے یا توڑنے کی اجازت. تبھی فقہاء کرام چونکہ دین کو صحیح سمجھتے ہیں، اصول پڑے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. فقہاء کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی مزدور نے مسئلہ پوچھا کہ میں بلوچستان میں کوئلے کی کان میں کام کرتا ہوں رمضان میں، اور میں رات میں یہ کام کر نہیں سکتا، دن میں چھوڑوں گا تو میری دہاڑی جائے گی، میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا، اور یہ کام مجھے کب کرنا ہے؟ رمضان میں بھی کرنا ہے کیونکہ دہاڑی چلی جائے گی میری. اس نے کہا کوئلے کی کان میں ایک دفعہ جانے کے بعد آدمی نکلتا ہے تو بدحواس ہو جاتا، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، کیا میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ آج کے اسکالر ہوتے فوراً کیا کہہ دیتے، یار ایسی مجبوری میں کیا ہے، جائز ہے مجبوری، ایکچولی ٹوپی ڈرامے گھما دیتے. حضرت مولانا یوسف جہانگیر شہید رحمۃ اللہ نے جواب دیا جنگ اخبار میں، ہم بچپن میں پڑھا، تو پھر ہم نے بعد میں فقہا کو دیکھا، کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، آپ روزہ بولو نہیں چھوڑ سکتے، روزانہ رکھنا پڑے گا، بشرطے کہ آپ مسافر نہ ہو. اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے نہیں ہے تو پھر تو مسافر ہیں، پھر کریں کیا بھائی، ہمارے تو مرنے لگتے ہیں. انہوں نے کہا جب مرنے لگے توڑ دیں روزہ. کیا کریں بولو نا، توڑ دیں، روز رکھیں اور روز توڑیں. اب آج کل کے جدید اسکالرز تو علماء پہ اعتراض کریں گے، ابے یہ دین کو تماشا بنا لیا انہوں نے، روز رکھوایا دین کا مذاق بنا لیا انہوں نے، روز رکھ کے جب روز توڑوانا ہی ہے تو رکھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام ایکچولی ایک وسیع، وہ ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں نا آج کل، میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، اسلام ایکچولی ایک وسیع مذہب ہے. اسلام تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، یہ مذاق بن جائے گا روز رکھوا کے روز توڑوانا، یہ کہ او بھائی جان یہ مذاق نہیں بنے گا. رکھنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ نے مسافر کو چھوڑنے کی اجازت دی اور بیمار کو، یہ نہ مسافر ہے اور نہ بیمار. اور رہا یہ مسئلہ جب ناقابل برداشت، ناقابل برداشت کا مطلب یہ پیاس برداشت نہیں ہو رہی اتنی کہ اب خطرہ ہے کہ بے ہوش نہ ہو جاؤں، شوگر لیول کہیں ڈاؤن ہو گیا، مر نہ جائے، کچھ ایسا مسئلہ نہ ہو جائے، جہاں ذرا سا یہ خطرہ ہو فوراً کیا کرے گا، نہ صرف جائز بلکہ توڑنا واجب ہے، نہیں توڑے گا گناہگار ہوگا. روز رکھ کے روز توڑ دے، رکھنے کا بھی ثواب اور توڑنے کا بھی ثواب، پھر جب دن چھوٹے ہو جائیں قضا کرے بعد. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو دین کا بھی بیڑا غرق، نئے نئے اسکالرز آ گئے ہیں، پراپر پڑھا نہیں جا رہا ہے، دینی مسائل ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں، انجینئروں سے پوچھ رہے ہیں، سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہیں، جنہوں نے یونیورسٹیوں میں ساری زندگی پروفیسر رہے ہیں، سائنس پڑھائی ہے، وہ آج مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں. کوئی ہمارے ایک سابق صدر ریٹائر ہوتے ہی تفسیر لکھ لی انہوں نے، ارے بھائی تم ساری زندگی سیاست میں رہے، اب ریٹائر ہو کے تم قرآن کی تفسیر کیسے، قرآن کیا بچوں کا کھیل ہے یار، کوئی بھی اٹھ کے تفسیر لکھ دے اس کی. اور میڈیکل سائنس کی باتیں کون کر رہے ہیں؟ دیندار لوگ. وہ کون کر رہے ہیں؟ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو, بڑی داڑھی ہوگی, پیاس کے فائدے بتا رہا ہوگا بیٹھ کے. تو نے حکمت کہاں سے پڑھی ہے میرے بھائی؟ ہمدر یونیورسٹی سے پڑھی, حکیم سعید نے تجھے خلافت دی ہے, حکیم اجمل خان کی صحبت اٹھائی ہے. نہ بھائی, ایک نے تو ایسی ایسی چیزیں بتائیں اللہ کی پناہ, میں نے کہا اس کو تو نام لے کے میں اس کے خلاف لوں, وہ لوں بنا رہے. میڈیکل سائنس کی باتیں عام آدمی کر رہا ہے جس کو کچھ نہیں پتا. کورونا پہ تحقیق, کورونا پہ تحقیق کون پیش کر رہا ہے؟ وہ آدمی پیش کر رہا ہے جو محلے کا چوکیدار ہے, اس کا یوٹیوب چینل ہے, اور وہ کیا کر رہا ہے؟ کورونا پہ تحقیق. عمران خان کے بارے میں وہ شخص تبصرہ کر رہا ہے جس نے کبھی نہ اس کے کبھی دوستوں سے ملا, نہ اس کو خارجہ کئی سفیروں سے ملا ملکوں کے, نا کہ لوگ کہتے ہیں نا اس نے ملکوں کے لیے بڑا کام کیا, تو یہ تو سفیر بتائیں گے نا کیا کہ نہیں کیا. کسی اسی طرح دوسرے سیاستدانوں کے بارے میں بھی, ہر آدمی جس کو جس فیلڈ کا کبھی بھی پتا نہیں ہے لیکن اس فیلڈ میں وہ کیا بنا ہوا ہے؟ ماسٹر. تو نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ جو دو چار پجامے رہ گئے ہیں نا ہماری باڈی پہ, وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم. تو بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے. دیکھو قرآن کہتا ہے میدان جنگ میں میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم پرہیزگار ہو. وہی قرآن کہہ رہا ہے. پرہیزگاری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو فالو کرنا. تو اللہ کے حکم میں کیا ہے؟ اعدوا لہم ما استطعتم من قوا, ان دشمنوں کے خلاف جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو کرو. اس طاقت کی غلط ڈیفائن کیا جا سکتا تھا, اس سے ایمانی طاقت مراد ہے. آج کوئی صوفی آ جاتا کہتا ہے ایمانی طاقت مراد ہے. اللہ نے کہا کہ من رباط الخیل, اس طاقت سے مراد ہے گھوڑے تیار کرو, گھوڑے, صحیح ہے نا. اور اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, ایسا سامان اکٹھا کر کے رکھو اس سے اللہ کے دشمن کانپنا شروع کر دیں, ان کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں. سمجھ میں آ گیا بات؟ دشمنوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں, ایسا سامان اور ایسا اسباب اختیار کرنے ہیں. تو کتنا ابھی میدان جنگ میں اترے نہیں ہو, اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تیاری کر لو, اتنی تیاری کر لو کہ ان کے میدان میں آنے سے پہلے ہی ہوش اڑ جائیں. اور جب دشمن کو پتا ہو کہ میدان میں آنے کے بعد بھی ان کی تیاری نہیں ہے, اور ان کی تیاری یہ ہے کہ یہ بہت نیک ہیں, ان کے سب کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں, سب کے بال سنت کے مطابق بیچ کی مانگ نکلی ہوئی ہے, تیل بھی لگا کر آئے ہیں یہ لوگ, سرمے کے بڑے بڑے ڈورے لگا کے آئے ہیں یہ لوگ, ایسا چہرے پہ نور برس رہا ہے ان کے کہ بس دل چاہتا ہے ان سے دعا کروا لو. تو میرے بھائی یہ نہیں ہوگا, یہ بہت بربادی ہو رہی ہے, بہت بربادی ہو رہی ہے. اور ہر لحاظ پہ مسلمان کیا ہو رہا ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑے جب آتے ہیں نا, 99% ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ان دونوں کے درمیان. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو وجہ خرابی کی ہوتی ہے وہ ان وجہ نظروں سے اوجھل. بعض دفعہ مرد بد اخلاق ہوتا ہے, بعض دفعہ عورت میں خرابی ہے. دیکھو میں اکثر ایک روایت پیش کرتا ہوں, حدیث میں آتا ہے تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی مگر رومی پھر بھی دنیا میں زیادہ ہوں گے. یہ روم جو ہے نا انگریز ہیں. صحابہ کی اور تابعین کی بڑی لڑائیاں ہوئی تھیں انگریزوں سے, ان کے جو باپ دادے ہوا کرتے ہیں جن کو رومی کہا جاتا تھا. یہ اسی کلر کے ہیں ہمیشہ سے, ان کے کلر ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں. قرآن میں بھی ان کے کلر کا اشارہ ملتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے لڑنے کا ارادہ کیا نا, تو ایک منافق نے کہا کہ ان کی عورتیں گوری ہوتی ہیں, خوبصورت ہوتی ہیں, میں وہاں جاؤں گا بد نظری ہوگی, فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا, لہذا میں نہیں جا رہا. جہاں سے جان بچانے کے لیے نا لیبل کس کا لگایا؟ مذہب کا لیبل لگایا نا, کہ میں نظر کی حفاظت کرنا چاہ, مکروہ ہے بد نظری کرنا, کیا ہے جہاد سے بھاگنا جو کبیرہ گناہ ہے اس کو نہیں دیکھ رہا. تو قرآن نے کیا کہا؟ الا فی الفتنۃ سقطوا, یہ جو کہہ رہے ہیں نا ان کی عورتوں کی وجہ سے فتنہ ہوگا, جہاد سے بھاگ کے یہ فتنے میں پڑ گیا ہے. اس سے ایک اور اصول ہمیں پتہ چلتا ہے, دیکھو جو بڑے کام کرنے کے ہیں وہ تو کرنے ہی پڑیں گے, یہ چھوٹے موٹے فتنوں کے خوف سے ان بڑے کاموں کو بولو نہیں چھوڑا جاتا. اب صحابہ کرام رومیوں سے لڑ رہے ہیں, ان کی گوری عورتیں ہیں, رنگ سفید ہیں ان کے, اور جناب لڑائی یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ ایسا نہ ہو عورت کو کسی کے عشق میں ہم مبتلا ہو جائیں, تو یہ فتنہ بڑا ہے یا وہ جو تمہیں کاٹ کے کھا جائیں گے وہ فتنہ بڑا ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں آفس میں جاب کرتا ہوں، لڑکیاں آتی ہیں بدنی فتنے کا اندیشہ، میں جاب چھوڑ رہا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی جب تو گھر میں بھوکا ننگا سوئے گا نا، اور تیرے باپ کی طرف سے جو تجھے فتنہ ہوگا، اور جب تجھے چپٹ پڑے گی نا چاروں طرف سے، اور اگر شادی شدہ ہے تو تیری بیوی تھوڑے دن میں بھاگ جائے گی، جو ایک حلال راستہ تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا، پھر فتنے ہی فتنے ہیں تیرے لیے. تو میں نے کہا آپ جاب تھوڑی چھوڑ سکتے ہو یار، اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرو. کیسے کیسے دیکھیں مکھنچو ہے نا دنیا میں، ہر قسم کے مکھنچو سے ہمارا الحمدللہ رابطہ ہوتا ہے. شہر میں رہنے والا آدمی، مفتی ابو الوابا صاحب کہا کرتے تھے جو گاؤں میں رہنے والا آدمی ہے نا، اس کا مینٹل لیول، اس کی جو مینٹل گروتھ ہے بہت آہستہ آہستہ ہوتی ہے اوپر. جو شہری آدمی ہے نا وہ بہت تیزی سے اس کا دماغ گرو کرتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ 20 قسم کے لوگوں سے دن میں مل رہا ہوتا ہے. یہ مزدور ہے، یہ چوکیدار ہے، یہ بریگیڈیئر ہے، یہ کرنل ہے، یہ جج ہے، یہ وکیل ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ ہری پگڑی والا، یہ گرین پگڑی والا، یہ اہل حدیث ٹوپی والا، یہ بغیر ٹوپی والا. اہل حدیث کی بھی کتنی قسمیں ہیں، یہ دیوبندی حیات النبی والا، یہ دیوبندی ممات النبی والا، یہ قبر پہ سلام کا قائل ہے، یہ قائل نہیں ہے، ہے نا. ہمارا تو دن بھر نا 20-25 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. یہ عمران خان کا حامی ہے، یہ مولانا فضل الرحمان، یہ جے یو آئی کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ فلانے کا، یہ ڈمکانے کا، ایک کھچڑا پکا ہوتا ہے. پھر جناب کھڈے آ رہے ہیں، اس کی ساس ظالم ہے، اس کی جٹھانی نے کچھ کر دیا ہے، یہ روحانی عاملوں کا ڈسا ہوا ہے، اس کے مسائل الگ ہیں. آپ بتاؤ جب اتنے کھچڑے پکتے ہیں، یا تو آدمی بالکل ہی باولا ہو جاتا ہے، یا اس کا مینٹل لیول بولو یا بہت اونچا چلا ہے، یا تو بالکل ہی کیا ہو جائے گا. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ یا تو میں دنیا کا ذہین ترین انسان بن جاؤں گا، یا تھوڑی بہت جو میری کھوپڑی ہے یہ تو دو فرق ہیں میرے بھائی، اسباب اختیار کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان حرام اسباب اختیار بولو نہیں کرتا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اسباب انگریز سے بھی زیادہ اختیار کرتا ہے، جیسے ہمارے نبی نے کیے. پوری سیرت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا، کہاں صلح کرنی ہے، کہاں جنگ کرنی ہے، کہاں جنگ کو ٹالنا ہے، کہاں اپنے ساتھی کسی منافق کو قتل کرنا ہے، کہاں منافق کو قتل نہیں کرنا، کہاں بڑے سے بڑے بدماش کو برداشت کرنا ہے. اب دیکھو ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آئے، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مجھے آگ پہ لٹایا جا رہا ہے، تو کوئی جذباتی ہو کے جا کے دو لگا دے کھینچ کے اس کے مالک کے، تو طاقت تو انہی کے پاس ہے. وہ دو لگانے کے جواب میں کیا کرے گا، وہ چار لگا دے گا، ایسے ہی کرے گا نا. وہ آج کوئلوں پہ لٹا رہا ہے، کل وہ تتلی کر دے گا، تو جان سے مار دے گا. تو ایسے موقع پہ کیا ہے، برداشت. آج ہمارے ہاں ممبر پہ اس مولوی کو کامیاب سمجھا جاتا ہے جو جذباتی تقریریں کر رہا ہو، جو کیا کر رہا ہو، لوگ کہتے ہیں حق پرست آدمی ہے، حق بیان کرنے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے حق بیان کرنے سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے، اس کے حق بیان کرنے سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے. تو ہر جگہ ایسا ہی ہے، ممبر کے بھی یہی ہے، کوئی وزارت کے عہدے پر ہو وہاں بھی یہی ہے، کوئی صحافی ہو وہاں بھی یہی ہے، جو منہ میں آیا کیا کر دیا، پارسل کر دیا. تو یہ نہیں ہے، ہمارے نبی کی سیرت یہ نہیں ہے. کہاں کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، ایک ایک چیز. یہ جو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے. یہ ہر چیز میں ہے بہترین نمونہ. صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب لوگ سر کے بال کاٹ لیں، احرام سے باہر نکل جائیں. صحابہ پہ یہ حکم بہت شاق گزرا کہ ہم مشرکین کے دباؤ میں آئیں اور احرام باندھ کے عمرہ کیے بغیر احرام کھول لیں مشرکین سے ڈر کے، یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی نے صحابہ پہ فتویٰ بولو نہیں لگایا کہ میں نبی ہو کے تمہیں کہہ رہا ہوں، تم میرے سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے. کوئی ایسے جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں، میں حکم دے رہا ہوں اور سر کے بال صاف کرو، اور تم مجھ سے بھی، تم تو دائرہ اسلام سے کیا ہو. جو نبی کی موجودگی میں نبی کے حکم کی مخالفت کرے تو بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے. گویا اس کو یہ، گویا وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ سے زیادہ کون اچھا سمجھتا ہے، ہم زیادہ صحیح سمجھتے. حضرت عمر بھی بال کاٹنے کے لیے تیار سوائے حضرت ابو بکر کے، سارے کیا ہیں، کوئی بھی نہیں سر منڈانے کے لیے تیار. تبھی جو صحابہ کے خلاف ہے نا وہ اس حدیث سے صحابہ پہ کیا کرتے ہیں، طنز. لیکن نبی طنز بولو نہیں کر، کیوں، نبی میں تحمل ہے. نبی دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے حکم کی مخالفت تو ہے، مگر اس مخالفت کی بیس میرا انکار نہیں ہے، غیرت ہے. یہ سمجھ رہے ہیں میرے بارے میں کہ شاید میں ان کی رعایت میں مشرکین سے دب گیا ہوں، ان کے خیال میں تو ہم دبنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو کٹنے والے لوگ ہیں، فوراً فتویٰ نہیں لگایا. آج دیندار لوگ کتنی جلدی کسی پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، کیسے گستاخیوں کے فتوے، کیسے فوراً جو ہے نا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے فتوے، اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا جا رہا. ہمارے نبی نے یہ کام نہیں کیا. کتنا آپ نے سوچا ہوگا نا میں کہہ رہا ہوں، لیکن صحابہ نے نہیں کیا. پھر آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا، کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں نہیں، آپ سب کے سامنے اپنا سر منڈوا لیں. جب صحابہ دیکھیں گے نا نبی نے سر منڈوا لیا ہے، پھر کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ بھائی جو کام نبی کر چکے ہیں تو ہم کیسے پیچھے رہ جائیں. نبی نے اب کہنے کے بجائے کیا کیا، مشورہ لیا اور سر منڈوا لیا. صحابہ نے بھی سب نے کیا کیا، سر منڈوا لیا. کوئی جذباتی ہمارے جیسا لیڈر ہوتا تو فوراً کیا کرتا، اب یہ تو بندے ہی ٹھیک نہیں ہیں، یہ بندے کیا ہیں، یہ 1400 کی جو جماعت ہے نا بندے کیا ہیں، مجھے پارٹی میں بندہ ٹھیک ایک بھی نہیں ملا. یہی ہوتا ہے نا، گھروں میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا، باپ بھی ایسے ہی بیٹوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، بیٹے ابا کے ساتھ ایسے ہی کر رہا، ابا ہی ٹھیک نہیں ہے ہمارا، ٹھیک ہے ابا ہی کیا ہے، ابا ہی ٹھیک نہیں ہمارا، بھائی ٹھیک نہیں ہمارا، بہن ٹھیک نہیں ہماری، ظرف چھوٹے ہو گئے ہیں، ہر بات کو غلط نیگیٹو لے کے جانا. تو میں کہتا ہوں اگر کوئی سیرت پراپر طریقے سے پڑھے، خدا کی قسم سیرت میں اس کو ایسا کچھ ملے گا کہ اس سے بہتر زندگی دنیا میں. عمران خان جو ایک بات کہتا تھا نا، بھلے بھائی آپ عمران خان کو گالیاں دو لیکن جو اچھی بات ہے منہ سے پھوٹنے دیا کرو، اتنا نہیں میرے خلاف فتوی بازی شروع کر دیا کرو. عمران خان جو کہتا تھا نا ایک بات، بھلے یہودی ایجنٹ ہے لیکن ایک بات صحیح کہتا تھا، ہوگا میں نہیں کہہ رہا یہودی ایجنٹ ہے، جو کہہ رہے ہیں ان کی رائے میں اگر مان بھی لیا جائے، بات یہ بہرحال اس نے صحیح کی تھی کہ ہمارے ہاں انگریزوں میں جو لیڈرشپ ہے نا ان کو تو پڑھا جاتا ہے. عمران خان یہ کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھا دیا جائے تو ہمیں گوروں سے لیڈرشپ کی ورکشاپوں کی ضرورت اور ان سے ہمیں گائیڈنس کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. دیکھو ایک آدمی تمہیں بتا رہا ہے کہ ایسے بزنس کرو گے کروڑوں روپے کما لو گے، دوسرا کہتا ہے تو نے کیوں نہیں کما لیے، دوسرا کہتا ہے تو نے کیوں نہیں کما لیے، تو بتاؤ یہ کامیاب گائیڈ کرنے والا ہے یہ؟ اب کوئی اس کی بات کو مانے گا؟ بھائی اگر یہ اتنا بہترین طریقہ ہے تیرے پاس تو پیسے بھی تو کما لے نا، کیوں نہیں کمائے تو نے؟ ایک آدمی کہتا ہے یہ چیز کھانے سے اتنی طاقت آتی ہے تو کھا رہے تیرے میں کیوں نہیں آئی؟ تو دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب لیڈر گزرا نہیں. 23 سال کا عرصہ نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، پسماندہ ترین قوم میں پیدا ہوئے جو گھوڑوں کی لڑائی پہ قتل و غارت پہ آ جائے، گھوڑوں کی دوڑ پہ قتل و غارت پہ آ جاتی تھی وہ قوم، اس کا گھوڑا آگے نکل گیا تو قتل کر دیا اس کو غیرت میں. ایسی قوم جو نہ لکھنا جانتی اور نہ پڑھنا، ریگستانوں کے بیچ میں تو وہ قوم رہتی ہے، تہذیب و تمدن سے دور، نہ اس کے پاس ریاست نہ خلافت، اور جو لیڈر ہے وہ بھی نہ لکھنا جانتا اور نہ پڑھنا جانتا، جس کی پیدائش سے پہلے باپ فوت ہو گیا ہو، جو پیدا یتیم ہوا ہو. 23 سال کے عرصے میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو یہ کس کا کمال ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج حرم میں تراویح ہو رہی ہے، لاکھوں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ہاتھ باندھ کے رمضان میں، تو یہ کس کا کمال ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کریڈٹ جاتا ہے. آج ہم نہاتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، پوری دنیا میں صرف مسلمان ہیں جو استنجا کر کے پانی استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو شاور جو واش روم میں لگتا ہے اس کو لوگوں نے نام مسلم شاور کا دے دیا. میرے گھر والے مجھے کہنے لگے مسلم شاور لگا دیں، ہمارے تو لوٹا سسٹم چل رہا ہے نا، گھر والوں نے کہا مسلم شاور. میں نے کہا کہ ہندو شاور بھی ہوتا ہے کیا، غیر مسلم عیسائی دیوبندی بریلوی میں بھی ہوتے ہیں کیا؟ پھر تحقیقی پتا چلا جی یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، یورپ سے، کیونکہ شاور کون استعمال کرتا ہے. تو یہ کس نے سکھایا ہے؟ اس یتیم نے جو نہ لکھنا جانتا تھا اور نہ پڑھنا. ہم کتے بلی نہیں کھاتے، ہم خنزیر نہیں کھاتے، ہم مردار نہیں کھاتے، یہ تہذیب ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ دنیا میں تقریباً ایک عرب سے زیادہ انسان ہے جو کتے بلی نہیں کھاتے، ان کو یہ تہذیب کس نے سکھائی؟ اس یتیم نے 23 سال میں سکھا دی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو آپ سے زیادہ کامیاب لیڈر کون ہو؟ ہم اگر اپنی بیویوں سے وفا کرتے، ہم میں زنا نہیں ہے، ساری زندگی عورت کے خرچے اٹھاتے، انگریز نہیں اٹھاتا، ہندوؤں میں بھی اب بیوی خود کما رہی ہے، میاں خود. مسلمانوں کا فیملی سسٹم اب تک دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہے. تو یہ گائیڈ کس نے کیا ہمیں؟ یہ 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہم کو, اتنا بڑا انقلاب پوری. پھر یہ تو خلافت تو اب ختم ہوئی ہے 1920 میں جا کر, دنیا پہ حکومتیں ہم نے کی. آپ ذرا خلافت عثمانیہ جو ترکوں کی خلافت تھی اس کے تحت کتنے کنٹریز آتے تھے, ذرا آپ گوگل پہ لکھ کے سرچ کریں, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. بوسنیا ہمارے ہاتھ میں, تنزانیہ ہمارا تھا, مکہ مدینہ, ارض حجاز ہمارا, کتنے سارے کنٹریز ہیں, رشیا کی تمام ریاستیں ہمارے تلوار کے نیچے تھیں. تو یہ کانفیڈنس پوری دنیا سے لڑنے کا, تلوار کے زیر کرنے کا, اور پھر دنیا کو عدل سے بھرنے کا, یہ سارا, اور اتنے دیر تک اثرات رہے. خلافتیں تو اب جا کے ختم ہوئی ہیں, ریاستیں اب بھی باقی ہیں چھوٹی چھوٹی, اور اس کے اثرات کیسے. میرے بھائی, دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کامیاب لیڈر کوئی بھی نہیں. اتنے افیکٹو, اتنے مؤثر. اور جس طرح آپ کی تعلیمات محفوظ ہیں, ایسے کسی لیڈر کی تعلیمات محفوظ نہیں. بخاری اٹھا کے دیکھو, مسلم اٹھا کے دیکھو, سنن نسائی اٹھا کے دیکھو, ترمذی اٹھا کے دیکھو, ایک ایک چیز کی سند. حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان, امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, اور وہ فلاں فلاں کرتے کرتے عبداللہ بن مسعود, اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, وہ دو لفظ فرمائے ہوں گے. تو لیڈر نے ان کو تیار کر دیا کہ میری بات کی تمہاری نظر میں اتنی ویلیو ہونی چاہیے کہ اس بات کو سندوں کے ساتھ تم نے قیامت تک محفوظ کرنا ہے. میری زبان سے نکلا ہوا جملہ ہلکا نہیں ہے. یہ جو موٹیویشن دی, اپنی ویلیو منوائی, یہ ویلیو منوانا کتنا مشکل کام تھا بھائی. اس زمانے میں ریکارڈنگ سسٹم نہیں تھا, ویڈیو کیمرے نہیں تھے, آڈیو ریکارڈنگ نہیں تھی. کیسی ریکارڈنگ کا انتظام کیا؟ ایسی ریکارڈنگ کہ اس زمانے میں دنیا کی جتنی تہذیب یافتہ قومیں تھیں کسی کے کسی قول کی حفاظت کا ایسا انتظام نہیں ہوا ہے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی حفاظت کا انتظام ہوا. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لیڈر تھے نا, تو آپ کے لیڈر میں ہمیں برداشت بھی ملتی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا بھی ملتا ہے. تو آج مسلمان نہ سیرت کو سیرت کے طریقے سے پڑھتا ہے, نہ سمجھتا ہے, اور نہ اس کو فالو کرتا ہے. آج کا مسلمان جذباتی تقریروں کا, یوٹیوب کا, فیس بکیوں کے کمنٹس کرنے والوں کا, اور یہ جو صحافی لفافے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سن کے ایک رائے قائم کرتا ہے, اور پھر اس رائے کو ساری دنیا پہ تھوپتا ہے, اور کہتا ہے انقلاب آئے گا تو اس مخنچو کو سننے سے آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو خلاصہ یہی نکلا میرے بھائی کہ جب بھی کچھ فیصلہ کریں, ایک تو جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دینا اس کے ماہرین سے رابطہ کریں, ادھر ادھر جانے کی کوشش, یہ قرآن کا حکم ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی, اس کے ماہرین سے رابطہ کریں. کوئی کہتا ہے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا, آپ سپریم کورٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں, بھائی کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. کوئی کہتا ہے یہ فوج کا کام ہے سارا, یہ دو نمبری فوج کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کر رہی ہو, فوجیوں سے سلام دعا ہے, ذرا ان سے رابطہ کریں آپ یار اوپر تک کسی طرح. اور اگر آپ کا رابطہ نہیں ہو سکتا تو آپ بولو بھائی مجھے پتا, بولو مجھے نہیں پتا, مجھے کیا پتا یار, میرے تو رابطے نہیں ہیں, میں نہیں فیصلہ کر سکتا. اگر آپ کا خیال ہے یہ فلانے نے کیا تو فلانے سے رابطہ ہے یا اس کے اڑوس پڑوس سے ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو میرے بھائی چپ کی ٹیپ منہ پہ لگا لو, آپ بولو ہمیں نہیں پتا. لیکن موت آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے معلوم نہیں, کیونکہ اگر میں نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا, لوگ کہیں گے سالے جب تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو یہاں بیٹھا ہوا کیوں ہے, دباؤ یہاں سے. تو نہیں پتا بھائی, یہ علم ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو فرق کرنے, اسباب اختیار کرنے ہیں, نظر کس پہ رکھنی ہے. ہاں تو میں یہ دوسرا فرق بتا رہا تھا, نظر گورا اسباب پہ رکھتا ہے, ہم کس پہ رکھتے ہیں؟ اللہ پہ. اسباب اختیار کریں گے ہوگا وہ جو کون چاہے گا؟ اللہ چاہے گا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسباب کو ہٹا کے اللہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا وہ جو کون چاہے گا؟ اللہ چاہے گا. تو اللہ کہیں گے پھر وہی چاہوں گا جو تو چاہ رہا ہے, تیری حرکتوں سے جو لگ رہے ہیں جو تو چاہ رہا ہے تو میں بھی کیا چاہوں گا؟ وہی چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.